نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم اہل کتاب میں موجود خیر کو دریافت کیا جائے اور اسے اسلام کے حق میں استعمال کیا جائے بک کے اعتبار سے پیج نمبر 81 سورۃ آل عمران کا دوسرا اہم مضمون یہ ہے کہ اہل کتاب میں خیر بھی ہے اسے دریافت کیا جائے اور اسے اسلام کے حق میں استعمال کیا جائے آئیے ذرا پہلے آیتوں کی روشنی میں دیکھتے ہیں مثلا آیت 110 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم مسلمان ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا تم نیکی کا حکم دیتے ہو بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو یہ اہل کتاب بھی اگر ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا اگرچہ ان میں کچھ لوگ صاحب ایمان بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں۔ کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ عرشوں سے اس ذات کی طرف سے یہ پیغام ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، اور وہ ہستی جو بذات صدور ہے، علیم بذات صدور ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ تم دعوت کا کام کرتے رہو، یہ نہ سوچو کہ ان کو فائدہ نہیں ہوگا، ان لوگوں کو ڈھونڈو جن میں خیر ہے، کچھ لوگ صاحب ایمان ہیں مگر اکثر نافرمان ہیں۔ یہ اکثریت ہمیں کہاں دکھ رہی ہوتی ہے؟ اوپر جھاگ کی طرح، میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈے، اسلام کے خلاف باتیں، نیوز چینلز اور اس طرح کی چیزیں، جس سے فیل کیا ہوتا ہے کہ سارے ہی خراب ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، جس طرح تہ میں عموماً سونا چاندی بیٹھ جاتا ہے نا، اسی طرح سے اہل کتاب کے کچھ لوگ ہیں جن میں خیر ہے۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ آپ اور میں ان تک پہنچے، اس خیر کو ڈسکور کریں۔ آپ دیکھیے کہ سونا اور چاندی پہاڑوں کی تہوں میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ باہر رکھ دیتا اللہ تعالیٰ، جیسے درختوں پہ پھل لگتا ہے نا، تو سونا چاندی بھی لگا ہوتا پہاڑوں کے اوپر، جاتے اٹھاتے نہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ سونا اور چاندی ہیرا اس کو ملے گا جو اس پہاڑ کو توڑے گا، اس کے اندر سے خیر کو لائے گا۔ آپ کو کیا بتا کہ آپ کے گھر کے قریب رہنے والے اہل کتاب میں خیر تھی، آپ کی میڈ میں خیر تھی، آپ کے گھر پوسٹ لے کر آنے والے میل مین میں خیر تھی، لیکن آپ نے اس کو ڈسکور ہی نہیں کیا۔ سوچیے ذرا اس لمحے کو، کتنی حسرت ہے۔ کسی کو پتا چلے کہ اس کے گھر کے بیک یارڈ میں سونا دبا ہوا ہے، پتا نہیں ہے بس، تو وہ چھوڑ دے اور اس گھر کو بیچ دے سستے داموں، جب وہ گھر بک جائے تو بعد میں جو دوسرا آئے وہ اس کو کھولے، توڑے پھوڑے، اندر سے سونے کی دیکھ نکلا ہے، کون فائدہ میرا، بعد والا کہ پہلے والا؟ اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ علی، اگر تیری کوشش سے کوئی ایک بھی ایمان لے آئے تو تیرے حق میں سرخ اونٹوں کے ملنے سے بہتر ہے۔ اس لیے اپنے ارد گرد والوں کو اب کھوجی کی نظر سے دیکھیں، آپ کا یہ کام ہے، آپ کے ساتھ بیٹھنے والے، اٹھنے والی کولیگس ہیں، بچوں کے دوست ہیں، بچوں کے دوستوں کی مائیں ہیں، جو جہاں جس جگہ کسی اہل کتاب کے ساتھ انٹریکٹ رکھتا ہے وہ اس کے خیر کو ڈسکور کرے۔ اور پھر یہاں وہ بھی جملہ بول دوں کہ ہمارے ارد گرد رہنے والے مسلمان، جو بظاہر ہمیں اب حقیقی مسلمان نہیں دکھتے، ان میں بھی خیر ہے، کیسے ڈھونڈیں گے؟ نرمی سے، پیار سے ان تک پہنچیے، دلیل کے میدان میں ان کو مات دیجئے، لیکن اخلاق کے ذریعے سے ان کو جیت لیں، پھر انشاءاللہ خیر ملے گی۔ پھر دوسری بات دیکھیے آیت 113، مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہ بھی بات ذرا سی توجہ طلب ہے، یہ کون لوگ ہیں جو عبادت کرتے ہیں مگر اپنے طریقوں سے؟ کسی ایک ذات کو پوچھ رہے ہیں نا، تصور تو ان کے دل میں بھی اللہ ہی کا ہے نا، لیکن اوپر معاشرے اور ماں باپ کی چھاپ لگ گئی، کسی نے ٹرینیٹی کو مان لیا، کسی نے جیزس سن آف گاڈ کہہ دیا، لیکن اصل میں اللہ کو مانتے ہیں۔ ایسے لوگ جو راتوں کو چھپ چھپ کے عبادت کرتے ہیں، آپ کا میرا کام کیا ہے؟ ایسے لوگوں کو ڈسکور کریں اور ان کو ڈائریکٹ اللہ کی ذات سے جوڑ دیں۔ اور ایسے لوگ آپ کو عموماً مذہبی طور کے اہل کتاب دکھیں گے، پریسٹ ہیں. بلیو می، میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں، پریسٹ جو آج بھی ہیں نا، ان میں سے سارے نہ بھی آپ کے نا، تو 80-90% کو پتا ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے، دل ان کے وہی دیتے ہیں. پھر مانتے کیوں نہیں آپ؟ کہتے ہیں چپ کرو، ساری زندگی لوگوں کو جس چیز کی دعوت دی آپ اس کے خلاف بولے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ کسی ایک سوچ کو پروموٹ کرتے ہیں نا، مسلک کو، جماعت کو، گروہ کو. جب ان کے سامنے قرآن سنت کی کوئی دلیل آتی ہے مان جاتے ہیں، لیکن ڈکلیئر نہیں کرتے. ایک سسٹر تھی تو ان کا طلاق کا ایشو تھا کوئی، ڈیورس. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کلچر میں یہ ایشو بہت ہی زیادہ الجھا ہوا ہے، تین طلاق کے اور ایک طلاق کی بات تھی. تو کسی مسجد کے امام صاحب کے پاس گئیں جو فقہ حنفی کے مطابق بات کرتے تھے. تو آپ کو پتہ ہے کہ فقہ حنفی میں ایک موقع پہ تین دفعہ اگر طلاق بول دیا جائے تو اس کو تین طلاقیں کہی جاتی ہیں. اب وہ پڑھاتے بھی وہی ہیں، ان کو ماننا بھی وہی پڑتا ہے. لیکن وہ سسٹر جو درد مندی کے ساتھ ان سے اپنا مسئلہ پیش کرنے گئی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر اس مسجد کا امام سمجھ کے، حنفی سمجھ کے کہتی ہو نا تو ہو گئی ہے، لیکن میں تمہیں بتاؤں کوئی نہیں ہوئی، ابھی گنجائش ہے، ایک ہو گئی ہے، جا کے تو اس سے مل لو. اب یہ جملہ ان امام صاحب کے دل کی صداقت کی گواہی ہے نا. اسی طرح مجھے ایک اور کسی کا جملہ یاد آتا ہے، کسی نے ان سے پوچھا کہ امام صاحب رفع الیدین کا کیا حکم ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ امت کو لڑانے میں ایک یہ بھی بڑا کارگر ہتھیار ہے آج ہم دینداروں کے پاس، یعنی اگر تم رفع الیدین کرتے ہو تو پھر تم وہابی ہو گئے، اور اگر نہیں کرتے تو تم ہماری جماعت سے ہو. تو انہوں نے کیا کہا؟ لوگوں میں نماز پڑھتا ہوں تو نہیں کرتا، اکیلے میں جو نمازیں پڑھتا ہوں اس میں کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ لوگوں میں کر لیا تو لوگوں کو پتا چل جائے گا میں حنفی نہیں رہا. نہیں سمجھ آ رہے؟ کیا آپ کو نہیں سچ دکھتا؟ اپنے بچوں کا سچ، اپنے شوہر کا سچ، رشتوں میں کیا کہاں سچائی ہے، دوستوں میں کیا؟ آپ سب زندگی کے عام معاملات میں پرکھ نہیں جاتے؟ تو ایک دیندار کیسے نہیں پرکھتا؟ پرکھتے ہیں، پتہ ہوتا ہے ان کو، لیکن وہ اس رنگ کے گلاسز لگے ہوتے ہیں اوپر. تو لہٰذا چاہے آج کے مسلمان جن میں بگاڑ ہے، یا اہل کتاب جو سیدھے راستے کے قریب ہیں لیکن ایک خاص اینگل سے اللہ کو پوچھ رہے ہیں، جائیے ان سے بات کیجئے، ان کے ساتھ جا کے دلائل سے بات کریں گے. اب آپ کے میں آپ جائیں نہیں، مجھے آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، بہت سارے لوگ ہیں. اسباب ایسے مہیا ہو جائیں کہ دین داروں کو دیندار ہی پیار محبت کی زبان سے قائل کریں. پھر تیسری چیز دیکھیے، اہل کتاب میں بعض لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں، یہ صالح لوگ ہیں. آیت 114، ذرا سا غور کیجیے، پہلی خوبی کیا ہے ان کی؟ اللہ اور آخرت پر ایمان، دوسری نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہنا، یہ صالح لوگ ہیں. یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ یہ تو پھر مسلمان ہیں. ویسے تو یہ آیت جو ہے عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں جنہوں نے اللہ کے نبی پر ایمان کا اظہار کر دیا تھا. آج کے دور میں اس میں اگر آپ دیکھیں نا تو وہ کون سی ہے؟ اکثر ایک جملہ سنا ہوگا، یہ لوگ بہت خیر کے کام کرتے ہیں، بہت چیریٹی کرتے ہیں، سوشل ورک بہت کرتے ہیں. مدر ٹریسا کا نام لے لیجئے، لیپروسی یعنی کوڑ کے جو مریض تھے نا، ان کی ٹیک کیئر کرتی تھی، جن کو اپنے گھر والے بھی چھوڑ دیتے ہیں، کرتی تھی نا، خیر تھی نا اس میں. حاتم طائی کا نام ہے، اللہ کے نبی کے دور کی شخصیت، اس سے اوپر کی تھی لیکن آپ کی حدیثوں میں ذکر ملتا ہے کہ ہر وقت اس کے گھر کے باہر بڑی سی دیگ پکتی رہتی تھی، کھانے کھلاتا تھا، اس کی سخاوت بڑی مشہور تھی. تو خیر تھی نا. آج جتنی این جی اوز ہیں، سوشل ورک لوگ کر رہے ہیں، آپ خود بتاتے ہیں کہ ادھر جو بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں، ناو اور ادھر 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 بھی کئی لوگ والنٹیئرلی ہیلپ کرتے ہیں، جیسے آپ لوگ اللہ کے راستوں میں کرتے ہیں نا. آپ اسکول میں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے اللہ کا پیغام دیا جا رہا ہے. خیر جن میں، وہ وہاں جا کے کوئی سکھے ہوس میں بیماروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا، تو خیر ہے نا. اب آپ ان چیزوں کو دیکھ کے کیا سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ تو بہت نیک ہے، لیکن دنیا کے لوگوں کو خیر دینا लेकिन जिसने पैदा किया उसको पहचानना भी ना, तो ऐसे लोगों को क्या करें, अल्लाह का तारुफ करा दें। और ऐसे लोगों में यकीन करें बहुत दिलसोजी होगी, क्योंकि ये रबिश लोग नहीं होते। आज भी आपको होता है कई अहले किताब हैं जो ड्रिंक नहीं करते, पिग नहीं खाते, और कई तो ऐसे कि जो अपनी चर्च में भी नहीं अब जाते, न्यूट्रल हो चुके हैं। तो उनको ढूंढना इंशाल्लाह। फिर इसके बाद चौथी चीज देखिए 199 आयत में, अहले किताब में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह को मानते हैं, इस किताब पर ईमान लाते हैं जो तुम्हारी तरफ भेजी गई है, और इस किताब पर भी ईमान रखते हैं जो इससे पहले खुद उनकी तरफ भेजी गई थी। अल्लाह के आगे झुके हुए हैं, अल्लाह की आयात को थोड़ी कीमत पर बेच नहीं देते। इनका अजर इनके रब के पास है और अल्लाह हिसाब चुकाने में देर नहीं लगाता। यहाँ देखिए किस चीज़ की तरफ इशारा है। जो एक बहुत बड़ा जुर्म था अहले किताब के उलमा का, वो दीन के अहकामात को बदलना था। ये नहीं बदलते, सच लेते हैं, सच है उनके पास। अब आप देखिए ये चार पॉइंट हमने इन आयतों की रोशनी में पढ़ लिए, आप और मैं इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। आप देखिए कि इस दुनिया में, साइंसी मैदान में देखिए और टेक्नोलॉजी के मैदान में देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के मैदान में देखिए, तो बहुत सारी इन्वेंशंस आज नॉन मुस्लिम्स की तरफ से हो रही है ना। रिसर्च वर्क सारा उनका है, सितारों पे कमंदे वो डालते हैं। इमेजिन तो करें अगर ऐसी किसी हस्ती को इस्लाम मिल जाए तो क्या बनेगा। यानी मिसाल है कि एप्पल नाम का शख्स जिसने आईफोन बनाया और आई 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 सब कुछ उसके नाम पे लग गया, अगर वो मुसलमान हो जाता तो उसने अपने इन गैजेट्स में क्या क्या ऐप्स नहीं डाल देने थे इस्लाम के हक में। और मज़े की बात देखिए कि उनसे अल्लाह ने ये चीज़ें बनवाई, आज फ़ायदा मुसलमान उठा रहे हैं। वो किसी की बात सुनी बड़ी अच्छी, उन्होंने कहा अल्लाह को पता है मुसलमान बड़े मसरूफ़ हैं पढ़ने पढ़ाने में, अल्लाह ने गैर मुसलमों को काम पर लगाया हुआ है, तुम फ़ोन बनाओ ये इस्तेमाल करेंगे, तुम कंप्यूटर बनाओ ये इस्तेमाल करेंगे। और ये हो रहा है, आज हम टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत पीछे हैं, लेकिन उनकी बनाई हुई टेक्नोलॉजी आज इस्लाम को बना रही है आगे। आप सब जानते हैं फेसबुक पे आप एक मैसेज डाल दें तो हजारों में चला जाता है, व्हाट्सएप पे डाल दें और आगे वेबसाइटें खोलते थे लोग, अब तो जस्ट लाइक एक क्लिक पे। तो ये किसने बनाई? अब आप अपने दिल में सोचें, जिसने ये फ़ोन बनाया आज उस फ़ोन से लाखों तक खैर जा रही है, उसको खैर मिली कि नहीं मिली? और उसको खैर मैंने देनी है। बिलीव मी, अगर इंटेलेक्चुअल हो जाए ना हम मुस्लिम्स, हम हिस्से बांट लें। डॉक्टर्स के पास फलां जाएगा और मीडिया वालों के पास फलां जाएगा तबलीग के लिए। जिस मुसलमान में जो स्किल है ना, उसको यूज़ करके एक दफ़ा अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ें। कितना सुकून मिलता है इस बात से कि आपने किसी को उसके रब से जोड़ दिया। कभी ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि आपने किसी खोए हुए बच्चे को उसकी माँ से मिला दिया, रोते बच्चे की उंगली पकड़ के जाकर उसको उसके बाप से मिला दिया? खुशी कितनी होती है। अगर मैं ना करती तो ये पता नहीं कहाँ रुलता। अपने ऊपर ले, एक बंदे को आप उसके रब से जोड़ देते हैं तो फिर आप मुझे बताइए कि उसके बाद उसकी ज़िंदगी में खैर के दरवाजे नहीं खुल जाते। दो तीन साल पहले की बात है, शायद इससे भी पुरानी बात है, यूके में बरतानिया के जो सियासत में कोई बड़े, तो उनकी शायद बहनोई या उनका जो ब्रदर इन लॉ है वो मुसलमान हो गया था। आज भी बरतानिया में एक दो सिस्टर्स ऐसी हैं इंग्लैंड और उधर के जो मुसलमान हुई हैं, प्रीच कर रही हैं, और वो गवर्नमेंट के किसी बहुत बड़े ओहदेदार की रिश्तेदार हैं। उसके ज़रिए से किसी न किसी जगह दीन पहुँचेगा ना, ये वानों को हिलाएगा ना। हमेशा बड़ी कोशिशें करें, बड़े गोल बनाएं, जहाँ जिस तक पहुँच सकते हैं। पर मसला क्या है, हमारे जो लोग सियासत तक पहुँचते हैं वो बेचारे अभी खुद कुरान तक नहीं पहुँचे होते, उन्होंने सियासत की बात कहाँ करनी है। और हमारे जो डॉक्टर्स बन जाते हैं वो डॉक्टरों तक पहुँच ही नहीं सकते, उनको खुद नहीं पता, समझ रहे हैं ना। इल्ला माशाल्लाह, एक्सेप्शंस हर जगह होती हैं, लेकिन आम तौर पे ये मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस चीज़ को सामने रखने की ज़रूरत है। तो बहरहाल ये दूसरा टॉपिक यहाँ हमारा पूरा हुआ। पहला क्या था? मुकालमा। मुकालमे के बाद और क्या था? मुकालमा, मुबाहसा, मुजादला और फिर मुबाहला। پہلی چیز میں یہ دیکھا کہ ان کو دعوت کیسے دیں، دوسری میں ہم نے دیکھا کہ ان میں سے جن لوگوں میں خیر ہے ان سے خیر لے، ان کی خیر کو سمیٹیں، اور میں کہتی ہوں اللہ کسی ایسے بڑے کو مسلمان کرے. اور یہ میں آپ کو اپنے دل کی بتاؤں بات جو مجھے فیل ہوتا ہے. حدیثیں پڑھتے ہیں نا ہم، پتہ چلتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اسلام بہت تیزی سے پھیلے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ اس دنیا میں سب سے بڑا ریلیجن اسلام ہوگا. یہ اسباب کے ساتھ کیسے مجھے نظر آتا ہے؟ کوئی عالمی شخصیت مسلمان ہو جائے گی، کوئی بڑا حکمران ہے، کوئی سائنسدان ہے، اللہ کو پتہ اس نے کس سے یہ کام لینا ہے. ایک بڑا آتا ہے تو اس کے پیچھے بڑے آتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ الناس علی دین ملوکی، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں. اب آگے چلتے ہیں تیسرے ٹاپک پہ. اہل کتاب کے شر سے آگہی یا آگاہی حاصل کر کے بچنے کی بھرپور کوشش کی جائے. دیکھیے یہ بات ہم شروع سے سمجھتے ہیں نا کہ دشمن کے دل میں حسد ہوتا ہے، اور سورۃ آل عمران میں آپ کو اس پہ بہت ڈیٹیل سے بات پتہ چلتی ہے کہ بظاہر منہ سے اوپر اوپر اچھی باتیں بھی کریں لیکن دل میں اسلام کا بغض اور مسلمانوں سے نفرت ہوتی ہے. اب یہ تو ہے ہی، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کی گائیڈ لائن لیتے ہیں. سورۃ آل عمران کا تیسرا اہم مضمون یہ ہے کہ اہل کتاب کے شر سے آگہی حاصل کر کے اس سے بچنے کی کوشش کی جائے. دیکھیں ہر خراب چیز یا ہر خطرناک چیز کو ہم ختم نہیں کر سکتے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اس سے بچنے کی تیاری کر لیتے ہیں. تو دشمن کچھ بھی کرے، لیکن جب آپ نے میں نے بچنے کے لیے اسباب اختیار کر لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بخود ہمارے لیے آسانی کرے گا. آیت 19 میں آتا ہے، اہل کتاب نے لوگوں پر زیادتی یعنی بغجم بینہم کے لیے بیجینات میں اختلاف کیا. کیسے پتہ چلا یہ بات؟ کہ بنی اسرائیل اہل کتاب جو ہیں وہ جب اپنی کتابوں کو چھوڑتے ہیں نا، تو اس کے بعد ان کے اندر خود بھی سرکشی پیدا ہو جاتی ہے. پھر آیت 21 میں کیا آتا ہے؟ اہل کتاب نے نہ صرف یہ کہ انبیاء کا قتل کیا، آیت 21 اور 112 میں یہ پتہ چلتا ہے، بلکہ انصاف اور توحید کا حکم دینے والوں کا بھی قتل کیا. اب آپ دیکھیں کہ یہ عام بات ہے، پہلے دور میں بھی انہوں نے قتل کیا، آج قتل کی کوششیں تو بہرحال ہوتی ہیں، کسی کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو وہ ایک ان کی اچیومنٹ ہے. بالکل اسی طرح سے اب آج اگر آپ کو ہمیں فیل ہوتی ہے ایسی کوئی سازش، کوئی ایسی ان کی چیز سامنے آتی ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ اصل بات یہ کہ علاج ڈھونڈیں، نہ کہ آپ اور میں اس سے ڈر کے اپنے دین پہ جو تھوڑا بہت عمل کر رہے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں. ہم مسلمانوں کا آج مسئلہ کیا؟ مثال ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ کسی جگہ مسلمان عورت کے حجاب پہ پابندی ہے، یا اس کے حجاب کو مسئلہ بنایا جاتا ہے. ہاں مسلمان کیا کہتے ہیں؟ حجاب اتار دو، حجاب اتار دو، نہ 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 یہ دوپٹہ اتار جو پتہ چل جائے گا یہ مسلمان ہے. یہ غلط ہے. اب اگر شہر میں 10,000 سسٹرز ہیں جس میں سے 1,000 حجاب کرتی تھی، اب یہ حکم آ گیا قانوناً، اب وہ 1,000 کرنے والیوں میں سے آدھی چھوڑ دیں تو 500 رہ گئیں، تو ان کو شہ ملے گی کہ نہیں؟ اس کا علاج کیا؟ کچھ نہ کہ ان کو باقی 9,000 بھی کرنا شروع کر دیں. جب میجورٹی سامنے آتی ہے تو پھر لوگ اس پہ بات نہیں کر سکتے. ایک آدھا بندہ کوئی کام کرتا ہے لوگوں کو عجیب لگتا ہے، سب کرتے ہیں آپ کہتے ہیں فیشن ہے. بس آپ دیکھیں لمبی قمیضوں کا فیشن ہے، ایک آدھا چھوٹی قمیض پہنے کا آپ کو بڑا عجیب لگے گا. جب سارا شہر ہی چھوٹی قمیضیں پہنتے ہیں آپ کو اچھے لگیں گے. حجاب کو فیشن بنا دیں، ریلیکس کر دیں. عبایا، نکاب، نکاب کی بات کر رہے ہیں، لوگ نکاب سے کیوں ڈرتے ہیں بھلا؟ کیونکہ اکثر مسلمان ہی نہیں کرتے. تو اگر 1 سے 2، 2 سے 4 سے 8، 10 زیادہ ہوں گے تو آہستہ آہستہ گورے کہیں گے اٹس اوکے، نو پرابلم. داڑھی مرد نہیں رکھتے، نہیں اچھے لگتے ہیں لوگوں کو. جب ایک رکھے گا دوسرا بھی رکھے گا چوتھا بھی رکھے گا، کچھ دن شور ہوگا اس کے بعد ٹھیک ہو جائے گا. تو پھر علاج کیا؟ اپنے دین پر زیادہ عمل کریں، نہ کہ پہلا بھی چھوڑ دیں. پھر تیسرا پوائنٹ دیکھیے، اہل کتاب نے اللہ کے قانون کے مطابق تحکیم سے اعراض کیا. کیا لکھا ہے؟ یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، آئی 23 ہے. یہ جو تحکیم ہے نا، اس سے مراد کیا بلا؟ اللہ کی کتاب کے مطابق اپنے فیصلے کروانا. یعنی اکثر لوگ اللہ کی کتاب کو بیچ میں لاتے ہی نہیں ہیں. کیوں؟ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کتاب کا حکم آ گیا تو وہ ہماری خواہش سے ٹکرائے گا، آئی 23 ہے. پھر آگے دیکھیں، اہل کتاب اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ وہ دوزخ میں صرف چند دن جائیں گے، آیت 24، یہ خوش فہمی تو آج مسلمانوں میں بھی بڑی ہے کہ نہیں؟ چونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں اس لیے جنت میں جائیں گے، انشاءاللہ جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بٹ اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ چوریاں کرو، ڈاکے کرو، نمازیں نہ پڑھو، روزے نہ رکھو، یہ سب کرو پھر ضرور جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوضِ کوثر سے پانی پلائیں گے. بٹ اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ اس نام پہ اب آپ اور میں گناہ شروع کر دیں، جیسے نصارہ نے کیا کیا، جو چاہو کرو، شرابے پیو، گناہ کرو. کیوں؟ جیزس ہمارے گناہوں کے کفارے میں مر چکے، یہی کہتے ہیں نا. حالانکہ ادھر آپ دیکھیے، اگر یہ بات لے تو پھر آپ یہ جملہ نہیں بول سکتے کہ آج دنیا میں جتنی کرپشن ہے وہ جیزس کی وجہ سے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو کوئی کہتا ہے تم گاڑی تیز چلاؤ، سیٹ بیلٹ باندھو، نہ باندھو، کچھ بھی کرو، جو جرمانہ ہوگا میں بھگتوں گا، تو کون کیئر کرے گا؟ اس لیے یہ بات عقل میں بھی نہیں آتی. پھر دیکھیے پانچواں پوائنٹ، اہل کتاب یعنی بنی اسرائیل جو ہیں وہ بنی اسماعیل جن کو امیین کہتے تھے، ان کے بارے میں نسلی تعصب میں مبتلا ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر ظلم و ستم کرنے اور ان کا مال غصب کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. لیس علینا فی الامیین سبیل، آیت 75. اب دیکھیں یہ 1400 سال سے زائد پرانی آیت ہے، آج بھی دنیا میں یہی اسٹریٹجی ہے. دنیا کے سارے خزانوں پہ ہم اپنا قبضہ کر لیتے ہیں، کون ہمیں پوچھے گا؟ اہل کتاب اچھی طرح جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، آیت 70. اہل کتاب چند کوڑیوں کے عوض اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو توڑ دیتے ہیں، آیت 77. اہل کتاب کے علماء تورات کی تلاوت کے دوران میں اپنی زبانوں کو اس طرح گھماتے پھراتے ہیں کہ لوگ اسے تورات کی آیات سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ہوتا، آیت 78. اس کے برعکس مسلمان بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے بارے میں کوئی تعصب نہیں رکھتے، لا نفرق بین احد منہم، آیت 84. اس کے علاوہ مسلمان اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، چاہے وہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں پر ہی نازل ہوئی ہوں یا بنی اسماعیل کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. وتؤمنون بالکتاب کلہ، آیت 119. پھر بعض اہل کتاب اپنے آپ کو غنی اور اللہ کو فقیر کہتے ہیں، آیت 181. پھر بعض اہل کتاب کہتے ہیں کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہیں کریں گے جب تک وہ ایسی قربانی ہمارے سامنے پیش نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا جائے، آیت 183. پھر اہل کتاب نے اللہ کی اس میثاق کو بھی پس پشت ڈال دیا جس میں کہا گیا تھا کہ وہ تورات کی تعلیمات کو عام کریں گے اور انہیں چھپانے سے گریز کریں گے، آیت 187. 187. کافروں کی عسکری سرگرمیاں اور مسلمانوں کے خلاف مختلف ملکوں میں دوڑ دھوپ انہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرے، 196. اہل کتاب کا دنیا کے لیے انفاق ضائع کر دیا جاتا ہے، آیت 117. اب آپ دیکھیں 13 پوائنٹس آپ نے میں نے پڑھے ہیں کس موضوع کو سپورٹ کرنے میں، کہ اگر اہل کتاب مسلمانوں کے دشمن ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے. اصل یہ بات سمجھیے گا، دیکھیے جب آندھی چلتی ہے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ گھر کے دروازے بند کرتے ہیں نا. اگر زلزلہ آتا ہے تو پاس کسی ہینڈل کو یا پلر کو پکڑ لیتے ہیں نا. نہ آپ زلزلے کو آنے سے روک سکتے ہیں، نہ آپ آندھی کے چلنے سے روک سکتے ہیں. بارش ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ امبریلا لے لیتے ہیں، چھتری کے نیچے آتے ہیں نا. بس آپ اس سے سمجھیے گا، آپ اور ہم، ہماری نسلیں اور سب سے بڑی بات ہمارے بچے جو ڈائریکٹلی نان مسلم کلچر کے اندر پل رہے ہیں، پل رہے ہیں کہ نہیں پل رہے؟ آپ ایک چیز ایک منٹ کے لیے دیکھ لیں، اس کا دل دماغ پہ اثر رہتا ہے. تو آپ کے بچے تو 20 گھنٹے میں، شاید 24 گھنٹے میں، وہ 10 گھنٹے دیکھتے ہوں گے. ان کو کہاں اس سے نفرت ہوگی، کہاں اس سے چڑ ہوگی. آپ کو مجھے کیا کرنا ہے؟ اسلام کی چار دیواری میں آ جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، پہلا علاج. پھر واعتصموا بحبل اللہ جميعا، زلزلہ آ رہا ہے پکڑ لو. پھر تیسری بات آپ دیکھیے کہ اوپر سے فتنوں کی بارش ہے، اسلام کی چھت کے نیچے آ جاؤ. دو کام کرنے صرف آج میں نے اور آپ نے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو آج کے دور میں یہی کرنا ہے، اسلام پر اور زیادہ عمل کرو اور غیر مسلموں سے اخلاق اور تعلق میں اچھے ہو جاؤ. بس تتقوا وتصبروا، یہ سورۃ آل عمران میں آپ پڑھتے ہیں، تقوی اور صبر. تقوی کس بات کا؟ دنیا کو کم رکھو. تمہاری کیوں وہ دوڑ لگی ہوئی ہے جو ان کی دوڑ ہے؟ کبھی آپ ادھر کھڑکی میں کھڑے ہو کے نہ دیکھا کریں گاڑیوں کو گزرتے ہوتے، सुबह में बहुत गुजरती हैं और शाम को बहुत गुजरती हैं। जब कभी मुझे मौका मिलता है, मैं इधर खड़ी होकर देखती हूँ ये सब किधर जा रहे हैं, इन सब की भाग दौड़ का मकसद क्या है। अगर काफिर की दिन भर की भाग दौड़ का मकसद रोटी कमाना और दुनिया में पनपना है, तो क्या आज मुसलमान का नहीं ये बन गया? कितनी गाड़ियां जिसमें दावा के लिए निकल रही होती हैं, कितनी गाड़ियां जो मस्जिदों में नमाजों के लिए निकलती हैं। बात समझ गए, मना नहीं है, लेकिन समझिए कि जब तक हमारे दिल में से दुनिया नहीं निकलेगी, गैर मुस्लिमों का रोब कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, बस ये 100 बातों की एक बात है। अपने दीन से शर्मिंदा ना हो वहां पर मैं, अपने दीन के बेसिक्स का इल्म हो, क्या हराम है क्या हलाल है इसका पता। आप किसी मुल्क में आते हैं, मतलब आप देखिए नॉर्वे की मिसाल लेते हैं, जो चीज आप लोगों से मैंने सुनी, शायद जहां तीसरी जनरेशन चल रही है ना, 1970s में यहाँ मुसलमानों की पहली नस्ल आई, 47 साल और 3 साल बाद नेस सदी हो गई हमारे बड़ों को आए हुए, दूसरे लफ्जों में कहें कि इस्लाम आए हुए इधर। इन 50 सालों में आपने इस मुल्क को क्या दिया? लिया तो आपने बहुत, आपने क्या दिया? कितना इस्लाम पहुंचाया, कितने इनके लॉज इस्लाम के अंडर किए, क्योंकि हम यहां मेजोरिटी में, हमारे हकूक हैं। हम तो पहले ही कॉम्प्रोमाइजिंग है, हम तो दबे हुए और शर्मिंदा जहन के साथ आएंगे तो हम तो कॉम्प्लेक्स में, हम तो ये कहते हैं हमें खड़े होने की जगह मिल रही है, बाकी बहुत है। तो बस इसके लिए फिर सारी बात का खुलासा, खुद इस्लाम से जुड़ना है।